مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ خاوند کی طلاق کے بعد یا وفات کے بعد عدت کتنی ہے، اور اگر میسر اگر اس عدت سے پہلے نکاح کر لیا جائے کیا نکاح باطل ہوگا؟ یہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ گزر، کئی مرتبہ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، ایک عدت یہ بھی ہوتی ہے کہ تین ماہ گزارنے ہوتے ہیں جبکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایام نہیں ہیں، وہ پیریڈز دور گزر گیا، ایک چیز یہ ہے کہ چار مہینے اور دس دن عدت گزارنی ہوتی ہے، اور تیسری عدت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے چاہے وہ اگلے گھنٹے میں ہی کیوں نہ ہو جائے شوہر کے انتقال کے، یہ بھی عدت ہوتی ہے، اور چوتھی قسم کی بھی عدت ہوتی ہے جنہیں خواتین کے حساب سے رکھا جاتا ہے، یہ ساری عدتیں، اور عدت کے دوران کسی سے بھی نکاح جائز بھی نہیں ہوتا، بھی جائز بھی نہیں ہوتا اور نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے ابھی اپنے پہلے شوہر ہی کے نکاح میں ہوتی، تو پھر اس کی عدت جب گزر جاتی ہے تو گویا اس سے باہر آ جاتی ہے، اس وقت سے جو وقت اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ دکھ اور رنج کی کیفیت جو کسی بھی عورت پہ طاری ہو جاتی ہے وہ کب ختم ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی اس کا تعین فرماتے ہیں کہ چار مہینے اور دس دن، تین مہینے ہیں تو تین مہینے کیسے، یہ سب کی سب چیزیں قدرت نے رکھی ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی چار دن چار مہینے دس دن ہے تو گیارہ بھی نہیں کر سکتا اور نو بھی نہیں کر سکتا، یہ شرف اور یہ عزت کے دنوں کو کم زیادہ کرنا، یہ عزت اور یہ شرف اور یہ بہت بڑی اس نیکی کی سعادت اسلامی نظریاتی کونسل کو حاصل ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کی بنائی ہوئی یہ عزتیں جو مرضی کرتے رہو، اب جدید سائنس آ گئی ہے، اس لیے اگر عورت کی عزت اللہ نے کہا ہے کہ وہ تین مہینے ہیں تو اللہ کی بات کیوں مانی جائے، جبکہ پتہ ہے کہ عزت کی وجہ سے عورت بالکل پاک ہے، کسی بچے کی ولادت متوقع نہیں ہے، تو یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ خدا اس زمانے میں نازل کر رہا تھا تو لوگ جانتے نہیں تھے کہ بچے کی پیدائش وغیرہ یہ عمل کب ظاہر ہوتا ہے، تو چونکہ اب یہ سائنٹسٹ ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، اس لیے اللہ کی کوئی نہیں ماننی عدت میں، یہ شرف اسلامی نظریاتی کونسل کو حاصل ہے، عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور گھر میں اکیلی ہیں اور اولاد بھی نہیں ہیں تو کیا اپنے والدین کی گھر عدت پوری کر سکتی ہیں حالانکہ اس نے ایک دو راتیں اپنے شوہر کے گھر گزار لی؟ اس میں ہے کہ وہ عدت کہاں گزاریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خاتون حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی نفسیاتی مسائل اور اپنی ذہنی تنہائی کا ذکر کیا، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو گھر تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، کئی عذر ہیں جو فقہا نے لکھے ہیں کہ مثلا اس خاتون کو یہ عذر ہے کہ وہ کہیں کام کاج کرتی ہے تو گزارا چلتا ہے، نہ کرے نوکری نہ کرے تو بیچاری کا گزارا نہیں، اس صورت میں بھی اجازت ہے، پھر بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت ہے اور وہ اگر عدت گزارے گی تو شدید تنہائی، جیسے آپ نے تحریر بنایا ہے، اس پہ بھی شریعت نے اسے اجازت دی ہے. اصل یہ ہے کہ کس وجہ سے وہ عدت گزارنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی وہ وجہ بیان کرنی چاہیے اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے. بہت سی صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی اور جگہ عدت کو گزار سکے. جدید دنیا اور خاص طور پر مغربی تہذیب انسان کو خوشی تلاش کرنے کو کہتی ہے. ایک مومن کی زندگی میں غم کی کیا حیثیت؟ بھئی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ شریعت بھی خوشیاں تلاش کرنے کو کہتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. انسان کا حق بنتا ہے دنیا میں جہاں بھی امن سکون یہ چیزیں ہیں ان کو اختیار کرے، اور جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. مسئلہ یہ ہے کہ شخصیت کی خوشی کس چیز میں ہے؟ شخصیت کی خوشی محدود ہے. شخصیت کی خوشی کے متعلق شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، پھر غور کرنا پڑتا ہے، پھر اجازت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر خوشیاں تلاش کرنی ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، بالکل کیجئے، بالکل زندگی بسر کیجئے. لیکن یہ بس خیال رہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ، بس خدا کی فرما برداری رہے. جہاں بھی جب بھی نفس کے اور دین کے تقاضے آپس میں ٹکرانے لگیں اپنے آپ کو پوری پابندی سے شریعت کے تابع رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کو بدلنا چاہیے شریعت کو. یہ بات ہم کر چکے جس کرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کی، اس پہ تفصیل سے بھی بات ہو چکی. علماء کی بہت سی آراء اب دیکھیں گے سامنے آئی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. بہت سے علماء مغرب کے مسلمان علماء اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور اہل علم ہیں، شریعت کو جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور بہت سے اہل علم نے اس سے بچنے کی بھی توفیق دی، بچنے کو بھی کہا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ بات کر چکے. تفسیر ابن کثیر کا سب سے مستند اردو ترجمہ کون سا ہے؟ ہمارے علم میں نہیں. جوناگڑھی صاحب نے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا تھا، اس میں بہت سے مقامات پر بہت سی احادیث ہیں جو انہوں نے چھوڑی دی. کوئی عذر پیش آیا ہوگا یا مرحوم نے کیوں چھوڑ دی یہ بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا صحیح معنی میں جیسے محاورہ ہے اس کے مطابق، یا جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر لکھی تھی ایسے ہی ترجمہ بھی کر دیا گیا ہو، کوئی علم نہیں. کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس راضی ہے؟ آپ خود سوچ لیں، آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میں ان تمام حرکتوں سے توبہ کر چکا ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں؟ اور اسی طرح عملی زندگی میں میں حق الوسع اللہ کے احکامات پر پابندی کو قائم رکھتا ہوں. آپ خود سوچ لیں کہ جو سسٹم ہے جس کے تحت جی رہا ہوں میں اس کے بھی خلاف بولتا ہوں. آپ خود سوچ لیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل اس پہ مطمئن ہے تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. آدمی خود تجزیہ کرے اپنا، سب سے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی اپنے اندر کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ولو القی معاذیرہ گناہ کر کے جتنی بھی عذرت اور معذرتیں پیش کرتا رہنا کوئی گواہ نہیں بن سکتا، وہ خود جانتا ہے کہ کتنے پانی میں. لیکن دعا مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ وہ چیزیں جس سسٹم میں رہ رہا ہے، اور خاص طور پہ جہاں اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ اللہ یہ چیزیں اب بس میں نہیں ہیں کیا کروں، تو یہ اللہ کی رضا مندی کا بھی ایک ذریعہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، معلوم نہیں آپ کی عمر کیا ہے، عمر کے کس حصے میں تبدیلی آ رہی ہے. ابھی آپ نے طلاق کا تحریر فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں بلکہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، کیا کیوں آپ نے طلاق دی، وجہ اس کی کیا تھی؟ اور طلاق دی تو خود سے طلاق دی یا اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں طلاق؟ کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی، تو اگر وہ آدمی متعین نہیں کر رہا عورت کو، یا اس کے ذہن میں نہیں ہے، یا اس کی تحریر میں نہیں ہے، تو طلاق چونکہ نسبت سے واقع ہوتی ہے نا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے اس گھر میں یہ خاتون اس نام کی ہیں اسے وغیرہ وغیرہ، تو جب ایسی نسبتیں نہیں ہوتی تو طلاق واقع بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بہت بہت نازک کام ہے. کس کو آپ نے طلاق دی، کب سے ایسے ہوا، یہ سب چیزیں فتویٰ طلب. جتنا یہ اتنا بڑا سوال جناب والا نے تحریر فرمایا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کر. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی کیفیت جو ہے، کسی اگر کوئی مل جائے آپ کو نفسیات کے ماہرین، ان سے ذکر کریں. ستائیس رمضان اور قرآن کریم کا نزول اور آخری آیات کس ماہ مبارک میں نازل ہوئی، یہ ایسی چیز ہے بھیا جو سوالات میں تو ہے، لیکن ان سے ضروری یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کریں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ، ان کا چناؤ، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ کافی پریشانیوں میں ہیں. فی الحال اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے. دعا سے مؤثر چیز کوئی، بس اللہ سے دعا مانگیے. اور یہ دینی چیزیں اتنی زیادہ پڑھنے کی بجائے ریلیکس فیل کریں اور کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں رہیں. عقیقہ قربانی کے جانور میں بالکل آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی معاونت نہیں ہے. بیرون ملک رہائش پذیر افراد کو فطرانہ کی رقم کہاں ادا کرنی ہے، جس شہر میں مقیم ہے یا اپنے ملک میں، وہ جہاں بھی جو آٹا کھاتے ہیں نا، اس کے 2 کلو کے پیسے وہ کہیں بھی ادا کر. مثلا وہ آٹا اور روٹی فرض کر لیجئے کہ امریکہ میں کھا رہے ہیں، وہاں پہ وہ فرض کر لیجئے $10 کی بن جاتی ہے. وہ $10 آپ پاکستان جب بھیجیں گے تو یہ 300 روپے ہو جائیں گے، جبکہ وہی 2 کلو روٹی یہاں کھانے والا ممکن ہے وہ 150 میں ہی اپنے فدیہ پورا کر دے، فطرانہ وغیرہ پورا کر دے. تو آپ اس $20 کو وہاں خرچ کر دیں، آپ یہاں بھیجیں، کنورژن ہو جائے اور پیسہ بڑھ جائے، یہاں بھی لگ جائے. جو روٹی، جو آدمی، جو گندم استعمال کرتا ہے، بس اس کے 2 کلو کے مطابق پیسے دنیا میں کہیں بھی خیرات کرے. مجدد کے بارے میں آپ نے جتنی تفصیل تحریر فرمائی ہے، تجدید ایسا سلسلہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد چھوڑ کر گئیں، اور فرمایا تھا کہ دیکھو جو شخص بھی اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، خدا اسے ہر 100 سال کے بعد ایسے اشخاص کو پیدا کرے گا، اور پھر وہ اللہ کے دین میں نئی سرے سے زندگی کی روح پھونکیں گے، اور جو 1 صدی میں غیر شرعی عقائد اور مسائل داخل ہو چکے ہیں اس کے وہ خلاف چلیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ خدا کا دین، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک سوال مفتی سعید خان صاحب سے، اچھا بھیا کر لینا، جرابوں پر ہیں،
پہلے سوال کس کے ساتھ
جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت تفصیل سے باتیں ہو گئیں، بہت تفصیل، جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں بشرطے کہ جرابیں مسح کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ آپ ایک دلچسپ بات سنائیں، لندن میں نماز کا وقت تو وضو ظاہرہ کر رہے تھے تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا اور اس نے وضو شروع کیا، ہاتھ دھوئے، کونیاں تک نہیں، یہاں بس اتنے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ خشک کیے، پھر پانی کا نلکا کھولا اور اس کے نیچے ایک ہاتھ دے کے تو ایسے ماتھے پہ اور چہرے پہ پانی بھر گیا۔ اب پھر انہوں نے چہرہ خشک کیا، اب انہوں نے ایک ہاتھ پہلا دایاں اس کو پانی میں ڈال کے ایسے ہی خشک کیا چھاڑ، پھر انہوں نے اسے الٹے ہاتھ کی کونی تک پھیرا، پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ جھاڑا الٹا اور اس کو خشک ہونے کے قریب کر کے پھر دائیں کونی پہ مسا کر لیا، پھر ٹوپی کی شدید سردی ایسے ہی ذرا سا کیا انہوں نے، اور بوٹوں اور جرابیں یہ جو اونی سوتی ملتی ہیں اسی پہ ہاتھ پھیرا اور ٹیشو پیپر سے گیٹ اپ درست کیا اور کنگھی کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی جو آپ نے کی؟ فرمایا وضو تھا۔ تو ماشاء اللہ، تو یہ کونیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں دین کو بہت پڑھا ہوا ہوں، آپ کون سا آدمی ہیں؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوں یار، لیکن ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا؟ کہنے لگے دیکھے مولانا صاحب، میں کسی سے بحث نہیں کرتا اور خدا نے مجھے دین کی بڑی گہری سمجھ عنایت فرمائی، موزوں پر مسا جائز ہے اور سر پہ مسا بھی جائز ہے، شریعت ہمیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آرام دہ زندگی بسر کریں، اب اس سردی میں اگر میں کونیاں دھوؤں تو میں بیمار نہیں ہو جاؤں گا، اس لیے جہاں خدا نے اجازت دی کہ سر کا مسا کر لو اور پاؤں کا، میں نے کونیوں کا بھی مسا کر لیا۔ میں نے کہا تو پھر اب کہنے اب آئیں نا نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھا دیں، آپ کچھ پڑھ لیں، یہ دین ہے، یہ مسا ہے اور یہ اللہ کے دین پہ عمل ہے اور یہ آسانیاں ولیعاذ باللہ ایسے ہی ہے۔ شریعت نے جس چیز کو جتنا جائز قرار دیا ہے اور جتنا ناجائز، بس ان لمٹس میں رہنا چاہیے، اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں نہیں ایجاد کرنی۔ مجھے عدالت میں گواہی دینی ہے اور ہمارے ایک عزیز نے وراثت کا مال چوری کر لیا، جن کا اگرچہ وراثت میں حق بنتا ہے لیکن وہ اپنے حصے سے زیادہ چوری کر چکے۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم آپ علماء سے پوچھ لیں، جتنی وہ کہیں اس کے مطابق تقسیم کر دیں، لیکن یہ لفظ استعمال نہ کیجئے کہ اس نے چوری کی ہے. چوری تو جب ہو جب اصلاً اس کا کوئی حق ہی نہ بنتا ہو. شرعاً منع ہے الفاظ، جہاں مال مشترک ہو جائے، دونوں کا حصہ بنتا ہو، تو چوری کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے. بنیاد شریعت کی ہے جو کہتی ہے ایک ایک حرف اور لفظ سوچ کے استعمال کرو کہ تم کہنا کیا چاہتے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ لفظ لکھ دیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ پلا دی، فرمایا اپنے غلام کو چور کہتے ہو، تمہارا غلام ہے، تمہارے ہی گھر میں بڑا پلا ہے، بیوی بھی تمہاری ہے، آئینہ جو چین سے تم نے منگوایا وہ بھی تمہارا ہے، اس نے اسے بیچ دیا تو یہ بات غلط ہے، لیکن اس شخص کو چور کا نہ کہو، اس کا کچھ نہ کچھ تو حق ہے ہی نا تم پہ. خود امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کے متعلق فیصلہ فرمانا تھا تو اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی، فرمایا آخر یہ میری رعایا ہے، میرا شہری ہے، اس نے ایک چیز ایسی چرا لی ہے کہ سرکاری بیت المال میں بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی حق تو میرے ذمہ ہے نا بھائی، یہ کہو کہ اس نے غلط حرکت کی ہے، میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، یہ کوئی چوری نہیں. اس لیے وراثت میں انہوں نے جو اپنا حق لے لیا ہے، اگر اس سے زیادہ بڑھ کر لے لیا ہے تو آپ جا کر عدالت میں دعویٰ کریں یا کسی کو کہیں، یہ مت کہیں کہ اس سے چوری کی ہے. چوری بہت بڑا جرم ہے اور شریعت اسے تسلیم نہیں کرے گی اس صورت میں، کیونکہ وراثت میں مال چاہے اس کا ایک روپیہ بنتا ہو اور اس سے 10,000 چوری کر لی ہوں، 9,999 وہ آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چور ہے. ہمیشہ لوگوں پر کوئی بھی الزام لگانا ہو 10 دفعہ سوچ کے لفظ بولنا چاہیے کہ میں کیا اس کو کہنے لگا ہوں. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور اس طرح جب آپ کہیں گے تو اس کی پردہ ستری بھی ہوگی، اس کی کوئی عزت بھی نہیں رہے گی معاشرے، اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے. حدود کی جتنی مباحث ہیں، حدود کی مباحث میں بنیادی طور پر یہ کور کرنا اس کی بدنامی نہ ہو، یہ دوسرے کے ذمے فرض ہے. کبھی بھی حدود کے معاملات میں کسی کے متعلق کوئی بھی برا لفظ کہنا جو حد سے بڑھا ہوا ہو، یہ اللہ کے یہاں جواب دہی. رزق اور روٹی کی بے کرامی، اس سے بچنا چاہیے. لوگ روٹی پھینک دیتے ہیں، روٹی کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، سوکھ گئی چلو صبح پھینک دی، یہ نہیں کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی جن 30 روایات پہ محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں، اس میں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رزق جب تمہارے پاس آئے تو اس کی قدر کرو، اور لوگوں جو اس کی قدر نہیں کرتا اور اسے واپس پھیر دیتا ہے تو پھر یہ رزق اس کو بڑی مشکل سے ملتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے، روٹی کا عزت احترام، اسے اچھی طرح سنبھال کے رکھنا، اس کی بے توقیری نہ کرنا، یہ سب چیزیں شریعت نے سکھائی ہیں کہ اسی کے لیے تو لوگ مارے مارے پھرتے ہیں بیچارے، اور اسی کے لیے تو اتنی محنت کرنی پڑے. اچھا اور بھی ہے؟ جی اچھا، جی بھیا آپ کا پہلا سوال جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح چیز کی طرف توجہ دلائی. میں عام طور پر عربوں سے مراد یہ سعودی لیتا ہوں جو وہابی، اس کے علاوہ نہیں. ہمیں معلوم ہے وہاں بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ حنبلی شافعی اور مالکی حضرات ہوتے ہیں، ان کے عقائد سارے اہل سنت کے مطابق ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور صحیح چیز کی طرف صحیح موقع پہ توجہ دلائی کہ تصوف کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، اور وہابی مذہب تو ان کا سرکاری مذہب رہا اور کچھ عرصے کے لیے، سعودیہ والوں کے ساتھ اب تک عملاً ایسے ہی ہے، ہمیں جب بھی تجربہ ہوتا ہے ان سعودی سے حنبلی فقہ میں بھی وہ کئی مرتبہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے، اور خود سعودیہ ہی میں اہل السنہ میں بڑے نیک بڑے پاک لوگ الحمدللہ وہ بھی، لیکن وہابیت کو جب ہم کوٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو شاید کہ ہم ان کے اس مسلک کو ہی کوٹ کر کے کوئی حوالہ دیتے ہیں جو انہوں نے کسی زمانے میں اپنا لیا تھا اور اب تک عمومی طور پہ اسے جلایا جاتا ہے۔ مثلاً میں ایک بہت موٹی سی مثال ان وہابیت کے ان نمائندوں کی ہے جس وقت سرکاری سطح پہ اپنے علاوہ دوسروں کو کم ہی مسلمان سمجھتے ہیں، عمومی طور پہ وہ دیوبندی حضرات کو تو کیا ان کا کہنا، وہ عمومی طور پہ بریلویوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، دیوبندی حضرات کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، اہل حدیث جو پاکستان کے بڑے بڑے اچھے لوگ تھے کبھی کبھی ان کی بھی وہ سختی لے آتے ہیں، تو ہماری مراد اس طریقے سے، بہرحال آپ نے بات درست کی، آپ کی بات سے آپ نے تحریر فرمایا کہ پاکستان میں لوگوں سے زیادہ آپ کو باہر کے ملکوں میں سنا جاتا ہے، بھیا بڑی تمنا ہے، بڑی تمنا ہے کاش مجھے کوئی نہ سنے، دنیا میں ایک آدمی نہ رہے جو میرا حوالہ، میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹی وی یہ میڈیا یہ لوگوں سے ملنا اب ختم کرے اس مسئلے کو اس سلسلے کو، اور بس وہ کافی ہے، خود ہی میری بڑی تمنا ہے کہ کاش لوگ مجھے نہ سنیں، میں دل سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نہ میری طرف کوئی رجوع کرے نہ مجھے کوئی سنے، نہ مجھے لوگ بالکل ایسے جان جائیں جیسے کوئی چیز تھی نہیں، کسی طرح مٹ جاؤں ختم ہو جاؤں، میں تنگ آتا ہوں ان چیزوں سے، جب کوئی تعریف کرتا ہے جب کوئی کہتا ہے جیسے آپ نے لکھا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور لوگ تعریف کرتے ہیں، میں تنگ ہوتا ہوں، جو غصہ آتا ہے، میں نفسیاتی طور پہ عذاب سے گزرتا ہوں کہ کوئی تعریف کرے، ہمارے یہاں نہ تعریف کرنے کی کوئی روایت ہے نہ سننے کی، ہم نے اپنے مشائخ کو ایسے ہی دیکھا، میں نے اپنے بزرگوں اور اساتذہ کو ایسے ہی دیکھا، نہ وہ تعریف کرتے تھے فضول کسی کی نہ وہ سنتے تھے، کسی طرح ایمان لے کے بس اس دنیا سے چلا جائے بندہ، یہ سب سے بڑی کامیابی، کوئی صورت ایسی ہو، اس کے بعد پوری دنیا میرے قصیدے لکھے مجھے کیا کر لینا ہے کسی نے، اور پورے لعنت مل کے بھیجیں تو کیا نقصان کر لیں، اللہ تک ایمان لے کے پہنچ جاؤں تاکہ وہ خوش ہو، وہ راضی ہو، وہ بڑی ذات ہے، یہ تعریفیں کرنا سننا سنانا یہ سب نفس کے پندے ہیں۔ ایک سوال آپ نے یہ لکھا ہے کہ بینکنگ اسلامک بینکنگ، اب آپ نے لکھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں بھیا، بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے بینکنگ میں جاتے ہیں، اور جو یہ بچے اکانومی کو خاص طور پر پڑھتے ہیں، ان کی گرومنگ کی جائے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام سود کے خلاف کیسے، کیا ہم اپنے ملکوں میں ایسی کمپنیز قائم کر سکتے ہیں جو پوری طرح پہ اسلامک سسٹم کو لائیں، اس کو بینکنگ کا نام دیں اس کو بینکنگ کا نام نہ دیں، ادارے کھولیں لیکن پورا پروسیجر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اکانومی کی تعلیم دیں، 30-40 سال ایک نسل تیار کریں جو مغرب کا باقاعدہ مقابلہ کر سکے. ہمیں اس انڈسٹریز ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے جہاں پہ حلال اور حرام کے فرق میں تمیز کی جا سکے. بیٹے یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے. کچھ ایسے لوگ چاہیے جن کے والد 2-4 کروڑ روپیہ اپنے ایسے بچوں کے نام لگا دیں اور اس کے بیٹے زندگی میں کچھ نہیں کرنا. اسلام کیا سکھاتا ہے معیشت کے بارے میں؟ یہ کرنی ہے. شادی تمہاری میرے ذمہ ہے, گاڑی میرے ذمہ ہے, تمہارا گھر میرے ذمہ ہے. تم صرف اور ایک صرف کام یہ کرو گے کہ دنیا کے مختلف نظام چیک کرو, پڑھو, 10-20 سال اس میں کھپاؤ, اپنے بالوں کو سفید کرو اور بیٹے اللہ کے دین کو ایک مرتبہ پھر سروائیو کیا جائے کہ کس طرح ہم سود سے پاک سسٹم میں اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے بھی پیسے جمع کرنا شروع کرے گا تو اللہ کیا امید ہے کہ اس نے بہت بڑا قدم لے لیا. میں رب 1 کروڑ روپے اپنے بچے کو دوں گا, ساری ضروریات کا کفیل ہوں, باقی بچے اور پڑھیں. یہ سسٹم قائم کر کے مجھے دکھائے گا کہ خدا کا دین, بینکنگ, اکانومی یہ کیسے ہوتا. ہم اپنے بچوں پہ محنت نہیں کر پا رہے میرے بھائی. بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, 22-25 سال کے, جاب ڈھونڈو. کوئی جاب نہیں ڈھونڈنی بیٹے, میں ہوں. دادا کہے کہ بیٹے میں ہوں, آپ چھوڑ دیں جاب کو, آپ مجھے لا کر دکھائیں. اکانومی دنیا میں کہاں بہترین پڑھائی جاتی ہے؟ ہارورڈ میں. اکانومی دنیا میں کہاں فلاں جگہ پہ؟ جاؤ پڑھو, 10 سال لگا کے آؤ. ایسی بڑی تعداد ہمارے بچے جمع ہو جائے, اپنا فرض نماز پڑھیں, بینکنگ میں جو کام انہوں نے اپنے طور پہ کرنے ہیں کریں, اور اللہ اللہ خیر سے. اتنی بڑی کھیپ چاہیے, انویسٹرز چاہیے. اس میں ہم بولنا شروع کریں تو شام ہو جائے. آپ ایسی بات پوچھ رہے ہیں جس کا ہمیں یارہ نہیں, تاب نہیں لا سکتے. میں آپ کو مثالیں پیش کروں. ایچیسن کالج یہ جو لاہور بنا ہے نا, گورو نے کہا کہ ایسا کالج ہندوستان میں بنانا ہے جہاں آ کر بچے پڑھیں گے, اور ایچیسن کالج سے جو بھی پڑھ کر فارغ ہوگا وہ اس ملک کی اتنی بڑی کریم بنانی ہے کہ کم سے کم بھی وہ پرائم منسٹر بنے گا. گورو نے اعلان کیا, ان کا کافر و مسلمان ہمیں کیا بحث ہے, آؤ بچوں پڑھو اور انڈیا کو سنبھالو. بہاولپور کے نواب صاحب جو تھے اپنے بیٹے کو لے کے گئے, اور اس زمانے میں ایک ہاتھی اور پتہ نہیں کتنے اونٹ داخل کرائے ادارے میں کہ آپ کی ملکیت ہے. انہوں نے اس وقت میں 1899-96 اور آگے پیچھے ان کو سب چیزیں بیچی اور یہ ہوا. علی گڑھ کے نواب لے گئے, یہ چودھری افتخار ہی نام ہے نا ان کا, چودھری نثار, نہیں افتخار نہیں, نثار صاحب, چودھری نثار صاحب کے جو دادا پردادا تھے اس زمانے میں 1857 کی جنگ آزادی میں, انہوں نے انگریزوں کو مخبری کر کے کہا تھا کہ اس گاؤں میں یہ تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں, یہ مسلمان ہیں. اور 1857 کی جنگ آزادی برپا کی. گورے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے پکڑ کے چودھری نثار صاحب کے دادا پر دادا کی نشاندہی پہ مارا, قتل کیا, اور کئی 100 مربع اراضی چودھری نثار کا صاحب کو پیش کی ان کے دادا پر دادا کو, کہ حضرت بڑا احسان فرمایا. انہوں نے کہا ٹھہرو تم, میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے ساتھ چلو. گجر خان سے آگے ان علاقوں میں گئے اور مسلمانوں کو مروایا. ان کے یہ خبیث فسادی ہیں, آپ لوگوں سے آزادی مانگتے ہیں, ہم آپ کے وفادار. گوروں نے 16 بندوقوں کا دستہ دیا, 16 نوکر ان کو بھرتی کر کے دیے اور کہا ان سپاہیوں کو تا حیات ہم پیسے دیں گے، یہ تمہارے پرسنل ملازم. اس لیے ان کے دادا پر دادا جب نکلتے تھے گھوڑوں پہ اور پیچھے آگے بندوقوں والے سارے، تو کس زمیندار کی جرت تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا؟ پھر وہ اپنے صاحبزادے اس کو لائے ہیں چودھری نثار کو کہ چودھری صاحب چلیے ایچ ایس ایم کالج میں آپ کا داخلہ کراتے ہیں، ایچ ایس ایم کالج میں پڑھے. تو گورو نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں ہندوستان کی منسٹر سیٹس پہ نظر آنا چاہیے. اب کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ پھر بے نظیر بھٹو کا بھائی، اس خاندان نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میرا ہمارا صاحبزادہ ہے یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے، ان کا بسم اللہ سرکار بھیجیں. ان کے خاندان کے لڑکے گئے. پھر ذرا سا جب شہرا اور اچھائیاں اور یہ چیزیں ظاہر ہوئیں تو پھر عمران خان صاحب کی باری آئی. عمران خان نے مجھے خود سنائی یہ چیزیں. عمران خان گئے، وہ وہیں کے پڑے ہوئے. کتنے نام لیں ہم؟ اب گننا شروع کر. قصوریوں کے بیٹے آئے پڑھنے کے لیے، یہ سب آگے چل کے کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ. یوسف رضا گیلانی گئے. یوسف رضا گیلانی کے دادا جان نے ایچ ایس ایم والج کو کہا کہ میری پنجاب میں بڑی طاقت ہے اور آپ قبضہ کیجئے زمینوں پر ایچ ایس ایم کالج کے لیے، میں آپ کو طاقت پرووائڈ کروں گا. گورا تو ویسے بھی بادشاہ تھا. ایچ ایس ایم نے کہا کہ ہمیں زمین چاہیے حضرت میاں میر جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی. میاں میر کا مقبرہ ہے نا لاہور میں، یہ میاں میر کے مقبرے سمیت ایچ ایس ایم کی ساری کالج کی زمینیں یہ شاہ جہان بادشاہ نے دی تھی حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ. حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پکے ٹھکے قادری مشائخ میں سے، اور ان کی طبیعت پر کبھی کبھی جذبہ جیسے مجذوب ہو جاتے ہیں ایسے تھا. اس جذب کی وجہ سے سکھوں نے ایک مرتبہ امرتسر گردوارے بلایا اور کہا حضرت آپ آئیں، اور ہم سکھ لوگ ہیں لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. پنجا صاحب اور گردوارے کی بنیاد میاں قادری صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے ترکھنے کے لیے. اس ساری خانقاہ کی زمین پہ ان کے دادا اور پردادا حضور نے جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے قبضہ کروایا تھا. یہ ساری زمین اب تک خانقاہ کی ہے. یہ گورنر ہاؤس خانقاہ کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت یہ گورنر ہاؤس ہی، کم سے کم نہ بناؤ کچھ بھی یونیورسٹی، تو تم نے خیر کیا بنانی ہے گورنر ہاؤس میں؟ خدا کا واسطہ ہے، جن کی زمین ہے اصل وارثوں کو واپس کرو. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا خانوادہ چلا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انگریزوں نے کہا یہ سب چیزیں ہماری، بچے ہمارے وہ پیدا ہوں گے جو ہمیں منسٹر، پرائم منسٹر کی سیٹ کو تک چل رہا ہے، وہ اب تک ہے. اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کے ساتھ جو دیا کرتا ہے خدا انہیں بھی پہنچائے. بڑا عدل کیا، بڑا عدل کیا گیلانی صاحب کے پردادا نے. جب یہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو ستلج کا کنارہ روک لیا، خود تشریف لے گئے، ایسے ہی درویش بنا پھرتے تھے، اور جا کے انگریزوں سے کہا یہ سب پیر پگاڑے کی گدی کے لوگ ہیں، انہیں قتل کرو. چن چن کے قتل کیے. یہ گیلانی فیملی نے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جتنی زمین پہ گھوڑا دوڑاؤ تمہاری ہے، بندے بتاؤ جو آزادی کو چاہتے ہیں. اس نے کہا آؤ پھر میرے ساتھ. پھر گھوڑے لے کے نکلے بھگائے اور جا کر دریائے سندھ کے کنارے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو انہوں نے قتل کیا کہ یہ آزادی کی تحریکیں چلا. یا انصاف چاہیے یا تعریف چاہیے، یہ ایسے نہیں ہے. چودھری نثار علی اکبر کے ماشاء اللہ حکومت کرتے ہیں، گیلانی صاحب سینٹ میں، وزیر اعظم صاحب کو جو کچھ ملا تھا، انگریز پچھلی نسلیں جو کچھ دے گئی تھی، کبھی تو فرمائے نا کہ یہ چیزیں ہمیں ملی. اور بھی سنو، امروٹ شریف پہ حملہ ہوا تھا جب بنو امیہ نے ظلم کیے تو یہ سید بھاگے، سادات بھاگے وہاں سے، ظلم کو برداشت کرتے رہے بیچارے، ان میں واسط قلعہ توڑ کے یہ بھاگے. تو جب بنو امیہ نے ان کو پکڑنا مارنا چاہا تو واسط سے بھاگ کے انہوں نے یہاں پر سندھ میں آ کے پناہ لی تھی، اس لیے یہ سید واسطی کہلاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا گروہ ان کا بخارا میں آ کے ٹھہرا، وہ بخاری سید ہے. اور ایک گروہ نے، گردیزیوں نے ادھر آ کر جگہ لی ملتان میں، یہ گردیزی وہاں کے سید ہیں. مختلف جگہوں سے ان سادات کرام رائے امام اللہ کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. اور بات اصل میں صرف یہ تھی کہ یہ سارے بنیادی طور پہ قادری سلسلے سے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامتیں تواتر کی حد تک پہنچی. اس امت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے. اور آپ حرم شریف میں کھڑے ہو نا، بیت اللہ میں، تو بیت اللہ میں آپ پیٹھ کریں حجر اسود کی طرف، کبھی جاتے ہوئے آپ سامنے دیکھیں تو محل بنے گئی. یہ محلات کی جگہ یہ حضرت کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہاں پہ ان کی خانقاہ تھی. حضرت سال میں ایک آدھ مرتبہ آتے تھے، سال دو سال یہاں گزارتے تھے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. قادریہ سلسلے کے مشائخ نے یہاں پر رشوائی ہے حرم شریف. تو سادات بھی تھے، قادری بھی تھے، یہ یہاں آ گئے تھے. پھر ان کی گدیاں چن چن کے ختم کی گئی. حالی جی شریف والے سندھی، انگریز کے لیے عذاب پڑ گیا تھا، اس نے کہا میں نے مسجد توڑنی ہے اور یہاں سے نہر گزرے گی. جو حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تھے، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں مر جاؤں گا مگر مسجد نہیں توڑنے دوں گا، آپ نہر دوسری طرف سے نکال. ایسے ہی انہوں نے کیا، نہر نکلوا کے چھوڑی. یہ شیخ رشید صاحب، یہ جو اب پروجیکٹ بن رہا ہے یہاں پہ، یہ جو اسلام آباد کی روڈز کھلی، چک شہزاد وجہ چوک پہ بن رہا ہے نا، یہاں پہ مسجد امن ہوا کرتی تھی، شیخ رشید صاحب نے توڑوائی، ختم کرایا. کس کس کے کارنامے بتائیں. یہ سارے حضرات ماشاءاللہ انگریزوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ یہاں وہ نسل ہی پیدا نہ ہو جو آزادی کا نعرہ، یا نسل ہی پیدا نہ ہو جو کہے کہ ہمیں دین، جو نسل ہی پیدا نہ ہو جو غربت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھے کہ نہیں چاہیے غربت. یہ سارا کچھ کرتوت انہی لوگوں نے کیا نا، اور پھر انہوں نے مسجد بھی توڑوا دی. اب کون پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ کیا کرنے لگے ہیں. اسی وجہ سے حیدر آباد یہ بڑی سخت، ہم لوگوں نے اور ہم میں سے یہ جو لوگ ہیں ان کے آبا و اجداد نے اتنے لانتیوں والے کام کیے ہیں کہ وہ لعنت اور پھٹکار سے جان ہی نہیں چھوٹتی. ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری غلط ہوتی ہے تو دس اور خراب ہو گئی ہیں. یہ سب ان لوگوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں. اور ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم بات تک نہیں کرتے کہ یار یہ نہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو، اللہ کے یہاں جواب دینا. بھٹو صاحب کا خاندان بھی ایسے ہی تھا. یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، پورے وثوق اور اعتماد اور ایمان سے رمضان میں کہہ رہا ہوں، غریب لوگوں کو دیکھ کے سڑکوں پہ مٹی توڑتے ہوئے، وہ پتھر توڑتے ہوئے دیکھ کے زارو قطار روتا تھا بھٹو. اور یہ خود مبشر حسن نے مجھ سے بیان کیا، مبشر کمیونسٹ ہے نا، تو مبشر حسن نے ایک جگہ سب بیٹھے, مبشر حسن نے کہا بھٹو یار کل وہاڑی سے ہم چلے تھے ملتان آ رہے تھے, سارا رستہ روتے ہی آیا. میں نے بھٹو کو بہت پوچھا اور ہوا کیا, تو آخر شام کو چیخ ماری اس نے. میں نے کہا بھٹو سنبھلو تمہیں ہوا کیا؟ اسے کہا یار میرے بچے کب تک یہ کام کرتے رہے, کب تک گرمیوں اور دھوپوں میں میرے بچے پڑھیں گے نہیں, اور یہ اتنی غربت, اس طرح غربتیں مٹتی ہیں بھلا؟ پارٹی کھڑی کیا ہے, کام کرو ہم ختم کریں ان مشقتوں. لیکن ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب جتنے بھی بڑے آدمی ہوں لیکن وہ اس سسٹم کا شکار ہوتے رہے جو سسٹم رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ کوئی خدا کا دین نہیں چاہیے. شام ہو جائے ہر آپ کیسی بات ہے. اسلامک بینکنگ کے لیے نسل پیدا کیجیے, خلاصہ ہے بس, پیسے جمع کیجیے, کوئی اچھا ٹاپ کا کالج یونیورسٹی بنائیے, اپنے بچوں کو کہیے بیٹے وراثت تو تم لوگ لو سو لو, میرا یہ ایک ہیرا ہے اس نے بالکل اکانومی کو پڑھ کے دینا ہے مجھے کہ بچہ اکانومی کو کیسے رائے راست پہ ڈال سکے. آخری سوال نظام تعلیم کے بارے میں, ایسا نظام تعلیم وضع کریں جہاں پر اپنے بچوں کو باہر سے پڑھنے کے لیے پاکستان بھیجیں. دو نہ یار پیسے, 10 کروڑ دے دو, 10 کروڑ دے دو اور 2 سال کے لیے بھول جاؤ, اور 2-4 بچے مجھے دے دو جن کی عمریں 20 سال سے زیادہ نہ ہوں, اور میں انہیں کہہ سکوں کہ بیٹے شادی 30 کے بعد کرنی ہے, فی الحال یہیں رہو کام کرو میرے ساتھ, مل کے کام کرو. میرے پاس آدمی نہیں, مجھے یہ سارے کرتوت اکیلے کرنے پڑتے ہیں, میں کدھر جاؤں, کس کو کہوں کہ بیٹے میرا ساتھ دے ہم کچھ کام کریں, ہے نہیں. جمع کرو 10 کروڑ, مجھے کہو, میں اپیل کرتا ہوں تم بھی کرو, مل جل کے کام کریں نا یار, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں نصیب ہو, اللہ کی خوشی نصیب ہو, ہم کہہ سکیں کہ اللہ میں یہ کر سکتا تھا, مہلت ختم ہو گئی.